إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. لعنة الله على أعدائهم عاد الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله في كتاب حكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. صدق الله العلي العظيم. إمام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ میں امام اعظم علیہ السلام کو دیتا ہوں، اور یہ سلسلہ جو سورہ آل عمران کا وہ جاری ہے. میں نے جو آیت کی تلاوت کی سورہ آل عمران کی، وہ 23 آیت تھی. علم ترا الل لدینا اوتو نصیبم من الکتاب، کیا تم نے وہ لوگ نہیں دیکھا جن کو ہم نے کتاب کا ایک حصہ دیا تھا؟ یدعونا الی کتاب اللہ، تاکہ ان کو کتاب اللہ کی طرف بلایا جائے. لیحکم بینہم، تاکہ ان کے بیچ میں فیصلہ کر دے. ثم یتولی فریق منہم، تو اس میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے. وہم معرضون، اور وہ رو گردانی کرتے ہیں. یہ آیت یہود نصارہ کے لیے آئی ہے. اللہ سبحانہ اللہ نے کہا کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. اس میں کتاب کا حصہ کیوں کہا گیا، کتاب پوری کیوں نہیں کہا گیا؟ میزان میں بیان ہے کہ چونکہ جن کے پاس جو کتاب ہے وہ پوری کتاب نہیں ہے، اس میں کافی پھیر بدل ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کتاب نہیں کہا. اوتو نصیب من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ کہا اسے. یدعونا الی کتاب اللہ، پھر ان کو کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، نا قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے. لیحکم بینہم، تاکہ ان کے بیچ میں فیصلہ کیا جائے. ثم یتولی فریق منہم، تو اس میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے. وہم معرضون، اور وہ رو گردانی کرتے ہیں. یہود و نصارہ کو، جنہوں نے صرف کتاب کا ایک حصہ لیا تھا، جب ان کو دین اسلام کی طرف، کتاب کی طرف، قرآن حکیم کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ پھر جاتے ہیں اور وہ رو گردانی کرتے ہیں. ذالک بھی انہم قالوا لن تمس النار الا ایام معدودات وغرهم فی دینہم ما کانوا یفترون. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو دوزخی آگ چند دنوں کے علاوہ چھو ہی نہیں سکتی. وغرهم فی دینہم ما کانوا یفترون، تو یہ جو جھوٹ اور بہتان مانتے ہیں اس کی وجہ سے اپنے دین میں دھوکے میں ہیں. جو جھوٹ اور بہتان مانتے ہیں اس کی وجہ سے اپنے دین میں دھوکے میں ہیں. یہ دونوں آیتوں کو ملا لیں. غرہم فی دینہم، اپنے دین میں دھوکے میں. ما کانو یفترون، جو کہ وہ جھوٹ بہتان مانتے تھے. تو اپنے آپ کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ کوئی آدمی کیا اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو دھوکے میں دیتے ہیں. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو میں دھوکہ دوں. تو میزان نے بہت خوبصورت سمجھایا اس کو کہ ایک تو انہوں نے کتاب کا کچھ حصہ لیا، پورا نہیں لیا. جب بلایا کتاب اللہ کی طرف تو پھر گئے. وہ کہنے لگے کہ ہم کو دوزخی آگ چند دنوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتی ہے. اور ان کو جو انہوں نے جھوٹ بولا دین کے بارے میں، اس سے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا. اپنے آپ کو انسان کیسے دھوکے میں رکھتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو میزان نے کہا کہ دھوکے میں ان کے بزرگوں نے رکھا تھا، چونکہ انہوں نے بزرگوں کی پیروی کری تو یہ بھی دھوکے میں آ گئے. بزرگوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں کیوں رکھا تھا؟ ہر آدمی اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہے گا. تو کہا کہ انسان نے بڑی اچھی مثال دی, جیسے کہ کوئی ہوتا ہے ڈرگ اڈکٹ یا کوئی ہوتا ہے اسموکر, اس کو معلوم ہے کہ اس کے لیے شراب یا اڈکشن صحیح نہیں ہے, لیکن اس کی عادت اتنی بری پڑ جاتی ہیں کہ وہ مجبوراً وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. یہ جو اہل کتاب تھے اور جو اہل کتاب ہیں, ان کی جو سائک ہے, ان کی جو نفسیات ہے اتنی خراب ہے ایک اڈکٹ کی طرح, کہ ان میں حسد, خود پسندی اور تکبر اس قدر بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھا ہوا ہے کہ حق کو پہچاننے کے بعد بھی اس سے دور ہٹتے ہیں مجبوراً. ان کے نفس نے ان پہ اتنا قابو کیا ہوا ہے کہ معلوم ہے پھر بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, اسی طریقے سے جس طرح سے کہ ایک اڈکٹ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. کیونکہ انہوں نے جو جھوٹ بہتان باندھا اور حق کو پہچاننے کے بعد جھٹلایا, کیونکہ ان میں جو تکبر تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہم ہی بہتر ہیں اور قریش کے پاس دین کہاں سے آ گیا, تو یہ تکبر اور حسد اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا. اس کے بارے میں اور تفاسیر ہیں اس آیات کے بارے میں, جو تفسیر نور میں بیان کیا گیا ہے کہ یہود میں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا. جب زنا کیا تو معلوم پڑا کہ تورات کے حساب سے ان کے اوپر سٹوننگ پتھر ضروری تھے, پتھر مارنا. تو وہ رسول اکرم کے پاس سوچا کہ شاید قرآن میں کچھ الگ ہوگا, تو رسول اکرم نے کہا کہ تم کو پتھر ہی مارے جائیں گے. تو رسول اکرم نے بھی کہا کہ اسلام میں بھی وہی حکم ہے جو تورات میں. ایک یہ روایت ہے کہ جب اس آیت کے ذیل میں کہ یہ جب علم تر اللہ دینا او تو نصیب یوت آؤں اللہ کتاب کتاب اللہ طرح بلا جاتا سما اللہ فریقوں میں, اس میں فریق پھٹ جاتا. تو جب کہا رسول اکرم نے ایسا تو پھر گئے, جب کہا رسول اکرم نے تو وہ پھر گئے. ایک روایت اور کیا ہے کہ رسول اکرم ایک بار یہود کے پاس گئے اور یہود سے کہا کہ تم دین اسلام لے آؤ. تو انہوں نے کہا کہ تم کون سے دین کی پیروی کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں تو حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کرتا ہوں. تو یہود نے کہا کہ ابراہیم تو یہود تھے, کیا ابراہیم تو یہود تھے؟ تو رسول اکرم نے کہا کہ میں تم توریت لاؤ, میں توریت سے فیصلہ کرتا ہوں اس بات کا. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ رہنے دیں. یہ بھی ایک روایت ہے اس آیت کے بارے میں. ایک درود پڑھ دیں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فکیف اذا جمعناہم یوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. تو بھلا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر شخص کو اس دن جمع کریں گے اس میں کوئی شک نہیں, اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کو ان کو پورا پورا حساب دے دیا جائے گا اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت کے ذیل میں ڈرا رہا ہے کہ دیکھو تم یہ حرکتیں کر رہے ہو, لیکن ہونے کے کیا ہے, تم نے دین کو جھٹلایا, حق سے منہ موڑا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کی بات یاد دلا رہا ہے کہ بھلا اس دن کیا حال ہوگا جس دن ہم سب کو جمع کریں, اس دن میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہر نفس اپنے کیے کا بدلہ پا لے گا, ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تاکہ اسی ذیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں آیتوں کو جاری و ساری رکھا ہے, یہود کو ڈرانے کے لیے, مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے. اس اگلی آیت جو ہے 26, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہو اے خدا, بادشاہی کے مالک, تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے, جس سے تو چاہے بادشاہی چھین لے, جس کو تو چاہے عزت دے, جس کو تو چاہے ذلیل کرے, ہر طرح کی بھلائی تیرے ہاتھ میں, اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اس کی تفسیر بڑی خوبصورت ہے میزان, کہا کہ جو بادشاہی جو خدا کی ہے جو اونرشپ جو ہوتی ہے نا ملکیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حقیقی، جیسے کہ میں ہوں، میرے آنکھ کان ناک یہ میری اپنی ملکیت ہے، حقیقی ملکیت. اگر اس وجود کو آپ ہٹا دیں گے تو میرا وجود ختم ہو جائے گا، اگر میرا آنکھ یا ناک کان ہٹ جائیں تو میرا خود وجود نہیں رہے گا، اتنی حقیقی اونرشپ ہے میری ہے. اور دوسری اونرشپ ہوتی ہے ٹرانسفریبل، اس کو آپ منتقل کر سکتے ہیں، جیسے کیا کہ میرے پاس ہے مکان، میں نے کل آپ کو وصیت کر دی آپ لے لیں مکان، تو وہ اونرشپ ٹرانسفریبل ہے، وہ حقیقی نہیں ہے، ٹرانسفریبل اونرشپ ہے. دو طرح کی اونرشپ ہو گئی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دونوں اونرشپ ہے، ہماری حقیقی بھی ہے اور ٹرانسفریبل بھی ہے، دونوں. ہر چیز کا مالک در حقیقت خدا بندہ کریم ہے، مطلب کہ جو یونیورس ہے حقیقت میں اس کا ہے، یونیورس کا وجود اس کے بغیر نہیں ہے، اور جو اس یونیورس کے حکومت میں سے جس کو جو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. ایک تو اونر حقیقی ہے، جس کو چاہتا ہے اس میں سے ایک حصہ ٹرانسفریبل کر دیتا ہے. خدا جو بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے، سے چاہے تو بادشاہی چھین لے. تو بادشاہی جو ہے وہ دو طرح کی ہے، جو لوگوں کو جو بادشاہی ملتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے. ایک بادشاہی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خلقت پہ، اللہ نے خلق کرا کچھ چیز کو، خلق کرا اور وہ ہر چیز. اب وہ جو بادشاہی دو طرح کی ہے، ایک خلقت کی بادشاہی ہے، اور ایک وہ بادشاہی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ذریعے دی ہے، حکم کے ذریعے جو کہ شریعت کی ہو جاتی ہے بادشاہی. جیسے کیا ہے شریعت کی بادشاہی، کون سی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کی بادشاہی قبول کرو، جیسے کون تالوت، یا کون داؤد، یا سلیمان علیہ السلام، ذوالقرنین، ان کو اللہ نے بادشاہی دی تھی. یہ بادشاہی ویسی ہے جو کہ اللہ نے خود دی ہے کہ ان کی بادشاہی میں نے دی ہے. ایک ہی بادشاہی ہے، ایک بادشاہی وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نمرود کو بادشاہی دی، میں نے نمرود کو بادشاہی دی ہے، یہ بقرہ میں آیا تھا اس کی بادشاہی نمرود کو دی ہے، یا پھر بادشاہی فرعون کو بھی دی، یا جتنی بادشاہیاں ہیں، اچھی بادشاہی یا بری بادشاہی، اس کا جو کہ دینے والا وہ خدا ہے، ہر بادشاہی کا دینے والا خدا ہے. اب ان دونوں بادشاہوں میں فرق کیا ہے، نمرود کی جو بادشاہی اللہ نے دی اس میں، یا پھر تالوت کی جو بادشاہی دی ان میں فرق کیا ہے؟ تالوت کی بادشاہی میں یہ فرق ہے کہ اگر تالوت کی بادشاہی کی آپ اطاعت نہ کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے. جی ہاں، جیسے کہ اہل بیت کو امامت ملی ہے، وہ بادشاہ ملکیت ہے، اگر اس کو آپ اطاعت نہیں کریں تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے. اسی طرح لیکن یہ پھر نمرود کی بادشاہی اللہ نے کیا دی ہے، یا جو ظالم کو اللہ جو بادشاہی دیتا ہے وہ کیا بادشاہی ہے؟ کیونکہ ہر چیز کا جو آخری جو منبع خدا بند کریم ہے، کیونکہ ہر چیز خلق تو اس نے کری نا، خلقت تو اس کی ہے نا، تو یہ خلقت کی بادشاہی ہے نمرود کی، کیونکہ ہر چیز خلق اس نے کری ہے. تو یہ نمرود کو جو بادشاہی دی ہے، یا جو ظالم جو چھین کے بادشاہی لے لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو بادشاہی ہے یہ آزمائش کی بادشاہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے تو لے لے بادشاہی، لیکن میں اس سے تجھے آزماؤں گا کہ تو شکر گزار ہے یا تو بدبخت ہے. تو یہ بادشاہی ایک طرح سے امتحان ہو جاتا ہے ظالم کا، امتحان، یہ بادشاہی امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہی بخشتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. بیدیک الخیر، اور ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں. خیر سے مراد کیا ہے؟ خیر سے ہر طرح کی بھلائی کو خیر کہتے ہیں. خیر کی جو میزان نے کہا خیر، اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو چیز چنندہ ہو، جو چیز اللہ نے چنی ہو اچھائی کے لیے، اس کو بھی خیر کہتے ہیں. جو چیز اللہ نے چن کے دی ہو، وہ اس چنندہ چیز کو خیر کہتے ہیں، جو کہ اچھی ہو ہر طرح کی. تو جتنی بھی بھلائی آپ کائنات میں دے رہے ہیں سب خدا کی طرف سے، جتنی اچھائی ہے سب خدا کی طرف سے، ساری نعمتیں خدا کی طرف سے. ان کا اللہ کل ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. تو ہی رات سے دن کو داخل کرتا ہے، اور تو ہی رات سے دن کو داخل کرتا ہے. تو ہی مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، اور تو ہی مردے سے تو ہی زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، وہ جس کو تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ آیت سمجھنے کے لیے آسان ہے کہ رات اور دن کی پھیر اللہ ہی کرتا ہے، تو ہی رات سے دن کو نکالتا ہے اور تو ہی رات سے دن کو نکالتا ہے۔ جتنے بھی ہم مومنٹس دیکھ رہے ہیں سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ جو دو آیتیں جو پہلے تھیں کہ جس کو تو بادشاہ چاہے دے، جس سے چاہے تو بادشاہ چھین لے، جس کو چاہے تو عزت دے، چاہے جس کو چاہے تو ذلیل کرے، اسی طریقے سے یہ جو آیتیں ہیں تو ہی راہ سے دن کو نکالتا ہے، تو ہی دن کو راہ سے نکالتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے مردہ سے زندہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندہ سے مردہ کرتا ہے۔ یہ آیتیں ملتی جلتی ہیں میزان کا، یہ آیتیں ملتی جلتی ہیں۔ بادشاہی دینا، عزت دینا ایک طرف ہے، اسی طریقے سے رات سے دن کو جانا بھی ایک طرف ہے، اور اسی طریقے سے زندہ کو موت سے زندہ کرنا بھی ایک طرف ہے، موت سے زندہ کرنا بھی اسی طریقے کا ہے۔ جس طرح سے عزت دینا بھی ایک طریقے سے، اور اسی طریقے سے مردے سے زندہ کو کرنا بھی ایک طرح سے، ایک طرح کی ایک سملرٹی ہے، یہ ملتی جلتی آیت ہے۔ تو مردے سے زندہ کیسے کرتا؟ تو تفسیر میں ہے کہ مردے سے زندہ ہونے سے مراد یہ کہ جس کو چاہتا ہے، جس سے کہ مردہ زمین سے آپ سبزہ نکلتا ہے وہ مردے سے زندہ ہونا ہے، مردہ زمین سے سبزہ نکلتا ہے وہ مردے سے زندہ ہونا ہے۔ ایک آدمی باحیات ہے وہ انتقال کر جاتا ہے، وہ زندہ سے مردہ ہونا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ مردے سے زندہ کو نکالتا، زندہ سے مردہ سے کی مراد یہ بھی ہے کہ کافر سے کہ نطفے سے مومن کو پیدا کرتا، مطلب مردے سے زندہ کو نکالتا، اور مومن کے نطفے سے کافر کو نکالتا، یعنی زندہ سے مردہ کرتا، اس سے یہ بھی مراد ہے۔ کیونکہ کافر ہو مردہ ہے، مومن جو ہے وہ زندہ ہے۔ وہ ترزقو من تشاء بھی غیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ تو یہ رزق کیا ہے؟ رزق سے مراد یہ کہ جتنی بھی بھلائی خدا کی طرف سے ہے سب رزق ہے۔ جتنی بھلائی ہے، جسے روشنی آ رہی ہے، ہوا آ رہی ہے، یا کھانا آ رہا ہے، یا علم ہے، جتنی بھی بھلائی ہے وہ سب خدا کی طرف سے رزق کہلاتا ہے۔ جتنی بھی خیر ہے سب رزق ہے، صرف کھانا کھانے رزق نہیں ہے، ابھی ہوا آ رہی ہے رزق ہے، پانی پی رہے ہیں رزق ہے، یا آپ اسے علم سیکھ رہے ہیں یہ رزق ہے، روحانیت سیکھ رہے ہیں یہ رزق ہے، کچھ انٹلیکچوئل گروتھ ہو رہی ہے یہ رزق ہے۔ ہر جو چیز جو آپ کے لیے ضروری ہے آپ کی حیات کے لیے، وہ رزق ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کہا کہ بے غیر حساب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہی گئی میزان میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا رزق دیا ہے، یا کھانا دیا ہے، یا پانی دیا ہے، ہم صرف اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے در حقیقت جو اس نے دیا، ہم نے اس کا کچھ، اس سے کچھ ہم نے اس کو واپس نہیں دیا، اس کو اس نے اس کا ہم سے حساب نہیں مانگا۔ کیونکہ اگر کھانا پانی دیا اس نے ہم سے شکر ادا کر دیں، وہ شکر بھی اسی کی برکت سے، لیکن اس کا جواب تو نہیں ہوا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے اپنے اوپر واجب کر دیا، میں تمہیں رزق دوں، یہ میں نے اپنی طرف سے گفٹ دیا تمہیں، فری گفٹ، یہ میں نے اس کا کچھ تم سے حساب نہیں لیا گیا، تم اس کا کچھ جواب دے نہیں سکتے، کیونکہ میں راضی ہوں، میں نے اپنے اوپر ذمہ داری وارد کری ہے کہ میں تمہیں رزق دوں۔ اس لیے اس کو کہا کہ بے غیر احسان۔ جی ہاں، ایک درود پڑھ دیں، اللہ صلی اللہ علیہ محمد، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسا والى الله المصير۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومن سوا کافروں کو دوست نہ بنائے، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا خدا سے کوئی سروکار نہیں، مگر اس صورت میں کہ ان سے بچاؤ کی صورت پیدا کر لیں، مگر اس صورت میں کہ ان سے بچاؤ کی صورت پیدا کر لیں۔ وہ خدا اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وہ خدا کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ لا یتخذ المومنون الکافرین اولیاء من دون المومنین، مومنوں چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، کیونکہ اگر آپ نے مومنوں کے سوا کافروں کو اگر دوست بنایا تو ہوگا کیا کہ آپ کی سائیکالوجی بدل جائے گی، آپ کی بغیر احساس کیے ہوئے آپ کی سائیکالوجی، آپ کی نفسیات بدل جائے گی، آپ کی نفسیات ان کی نفسیات کی طرح ہو جائے گی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان کی طرح ہو جائے گا، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، آپ کا چلنا پھرنا ان کا ہو جائے گا، آپ کی سوچ بھی اسی ہو جائے گی، آپ کی سوچ بھی اسی ہو جائے گی، تو آپ نام کے مسلمان تو رہ جاؤ گے لیکن اندر سے آپ کھوکھلے ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل منع کرا، لا یتخذ مومن الکافرین اولیاء من دون المومنین، کہا کہ کیوں آپ بالکل ایسے ہو جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں جن ملکوں کے اندر جہاں مسلمان کم ہیں اور جہاں صرف کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور دوستی ہو جاتی ہے، ان لوگوں کا تقویٰ الگ ہوتا ہے اور یہ مسلم کنٹری کے لوگوں کا تقویٰ الگ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں، کیونکہ اٹھنے بیٹھنے سے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. وہ میں یفل ڈالے گا فلیسا اللہ وہ میں یفل ڈالے گا فلیسا من اللہ فی شئن، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا خدا سے کوئی سروکار نہیں. اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو کوئی ایسا کرے گا، اللہ نے مومن لفظ استعمال نہیں کرا پھر اس کے لیے، اس برے کام کے لیے اللہ نے کہا مومن کا لفظ استعمال نہیں کروں گا. وہ میں یفل ڈالے گا، جو کوئی ایسا کام کرے گا، اللہ نے اس کام کو پھر بتایا تک نہیں کہ کتنا خراب کام ہے، اللہ کہا کہ جو کوئی ایسا کام کرے گا، جو کوئی مجھ سے مومن کا نام نہیں لیا پھر اس حرکت کے لیے، اور کہا کہ پھر اس بری حرکت کو دہرایا نہیں، کہ جو کوئی ایسا کام کرے گا اس کا خدا سے کوئی سروکار نہیں رہے گا. اتنا سخت معاملہ ہے کہ اگر آپ کافر کو اولیا بنا لیا، دوستی کر لی، آپ کی سوچ ان جیسی ہو گئی، خدا سے کوئی سروکار نہیں رہے گا. جب اللہ نے اتنی سخت بات کہی کہ اس کا جب خدا سے سروکار نہیں رہے گا تو آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی عاقبت کیا ہوگی. اللہ ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ ان سے بچاؤ کی صورت اختیار کر لے. تو یہ کیا ہے کہ بچاؤ کی، مگر یہ کہ بچاؤ کی صورت اختیار کر لے، اب ان سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت ہے تقیے پہ، اللہ ان تتقوا منہم تقا، مطلب کہ مگر ہی کہ ان سے بچاؤ کی صورت پیدا کر لیں، تقیے میں ہو، آپ کی جان بچانا ہے، دین بچانا ہے، تو آپ ان سے اٹھنا بیٹھنا کر سکتے ہو اپنا دین چھپا کے، ورنہ آپ کو یہ جائز نہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. اللہ ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ آپ ان سے بچاؤ کی صورت پیدا کریں، یعنی آپ ان کے ساتھ جب ہی اٹھ بیٹھ سکتے ہیں جب آپ کو کہ آپ کو ان سے بچنا ہے، تقیے کا وقت ہے. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ وہ شخص کا کوئی مذہب نہیں جو کہ تقیہ اختیار نہ کرے، تقیہ اتنا ضروری ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تقیہ ہر ان چیزوں کے لیے جائز ہے جس میں کہ انسان کو کچھ خوف محسوس ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز بتایا. تو تقیہ اللہ نے جائز قرار دیا. آگے جو آیا تھا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، خدا اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اس آیت میں اللہ نے کیا استعمال کرا ہے اس آیت کے اندر، کہ خدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، کہ خدا اپنے آپ سے ڈراتا، اس کے نفس سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، ان میں غور کریں، یہ آیت جو کہ دوستی نہیں کرا کافرین سے، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہوں. ایسا کیوں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اس کی حرکت کری تو میرے اور تمہارے بیچ میں کوئی پردہ نہیں رہے گا، تم اور میں آمنے سامنے ہیں. پہلے تو اللہ نے کہا کہ مجھ سے تمہارا کوئی سروکار نہیں رہے گا ایک تو, اور دوسرا کہا کہ میں تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے صرف بندے کو اپنے سامنے لے آیا, اس میں اس نے سفارش کا بھی کوئی امکان نہیں رکھا. کہا کہ تو ہے اور میں ہوں بندے, اس میں سفارش کا کوئی امکان نہیں ہے. وہ یو حضرت عمر نفسا وہ الا اللہ المصیر, اور تمہیں خدا کی طرف ہی لوٹ کے آنا. کہا کہ دیکھ بندے میں تجھے اپنے آپ سے ڈراتا ہوں اور تو میری طرف ہی لوٹ کے آ رہا ہے. تو ہم کو اس بات کا بہت دھیان رکھنا, اس لیے ہم کو اتنی اسلامی انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے, اسلامی اسکول کھولنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم کافروں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں نہیں زیادہ. اس لیے وہ کیوں کہتے ہیں بھائی اسلامی اسکول کھولو, اسلامی معاشرہ قائم کرو ویسٹ کے اندر, کیونکہ ہمارے بچے اگر کافروں میں زیادہ اٹھیں گے بیٹھیں گے دوستی کریں گے تو وہ دین سے اپنے آپ دور ہو جائیں گے. اس لیے بہت ضروری کہ اسلامی معاشرہ قائم کیا جائے ویسٹ کے اندر یا آپ ہندو کنٹری میں کہیں بھی, وہ ضروری ہے, کیونکہ آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا آپ کا دین کہاں سے چلے گیا. ایک درود پڑھ دیں, اللهم صل على محمد وآل. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات ما في الارض والله على كل شيء قدير. قیدو کہ تم اپنے دل میں کچھ چیز مخفی رکھو یا ظاہر کرو, خدا اس کو جانتا ہے. خدا آسمان زمین کی ہر چیز سے واقف ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. یہ آیت کو اسی سلسلے کی آیتیں چل رہی ہیں. اگر آپ نے ان سے محبت رکھی, آپ ان سے اٹھے ملے, وہ اچھے لگنے لگے, تو اللہ کہتا کہہ دو کہ جو کچھ تم دل میں رکھتے ہو وہ میں اسے جانتا ہوں, یا جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں. جو کچھ آسمان زمین میں خدا اس سے واقف ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. ہم کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. ہم کو ڈرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے. کافروں کا اولیا تو نہیں بن چکے ہم اپنے آپ, یا ہمارے دل میں خدا اور مومنین کی محبت ہے. یہ بات ہم کو سوچنا چاہیے. ابھی یہ آیتوں کا سلسلہ آگے چل رہا ہے, یہ آیتوں کا سلسلہ آگے جا رہی ہے, محبتوں کا سلسلہ اور عداوتوں کا سلسلہ جاری ہے. آیت آگے چلیں گے, آپ درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد. جس دن ہر نفس جو کہ اس نے نیکی کی ہوگی اس کو بھی پا لے گا, وہ برائی کو بھی پا لے گا, اور آرزو کرے گا کہ اس میں اور اس میں, یعنی خود میں اور برائی میں ایک زمانے کی دوری ہوتی, ایک زمانے کی دوری ہوتی. اور خدا اپنے آپ سے ڈراتا ہے, وہ خدا بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے. یہ آیت چوتھے امام ہمیشہ خطبے میں پڑھا کرتے تھے جمعے کے, یہ آیت چوتھے امام جمعے خطبے میں پڑھا کرتے تھے. آیت بڑی خطرناک ہے کہ قیامت دن جو سخت وقت ہوگا, جب ہم سب پریشان ہوں گے, اس وقت ہماری نیک اعمال بھی سامنے دکھیں گے اور برائی بھی سامنے دکھے گی. یہ اعمال ہمارے جو کرتے ہیں وہ غائب نہیں ہوتے کہیں, وہ حاضر رہتے ہیں, وہ حاضر ہوتے ہیں. تو جب دکھیں گی برائیاں تو بندہ سوچے گا اس میں اور اس میں دوری ہو جائے, دکھے نہیں مجھے یہ. پھر اللہ نے کیا کہا کہ خدا اپنے آپ سے ڈراتا ہے. شاید میں یہ خدا اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور خدا اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا. تو میزان نے کہا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ خدا نے کہہ دیا دیکھو میں تم سے شفقت کرتا ہوں, میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں, تو سن لو اب میں تم سے محبت کرتا ہوں تو میرے اصول یہ ہیں کہ اگر تم نے برائی کی ہوگی تو سامنے آ جائے گی, بھلائی کی ہوگی تو سامنے آ جائے گی, اور تم نے برائی کری تو اس کے جو بھی اثرات ہیں وہ تم کو برداشت کرنا پڑیں گے. میں ڈراتا ہوں تم کو اپنے آپ سے, میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں. تو میزا نے کہا کہ ایسی آیت کیوں آئی کہ دوری ہو جائے. ایسا کیوں چاہے گا بندہ کہ دوری ہو جائے؟ بندہ ایسا کیوں نہیں چاہے گا کہ وہ اعمال دکھتے ہی نہیں, برے اعمال دکھتے ہی نہیں, ایسا کیوں نہیں چاہے گا بندہ؟ تو کہا کہ بندہ اس لیے نہیں چاہے گا کہ اعمال دکھتے ہی نہیں, جب اعمال حاضر ہی ہوں گے تو وہ مان لے گا کہ اعمال سے تو پیچھا چھوٹنا نہیں ہے. اعمال سے تو پیچھا چھوٹنا نہیں ہے, وہ تو اللہ نے حاضر کر دیے ہیں. اب ایک ہی آرزو کرے گا کہ دور ہو جائے بس, وہ دکھے ہی نہیں. وہ اس سخت وقت میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں, خدا بند قریب ہم کو نیک اعمال کی توفیقات دیں اور ہم کو برائیوں سے دور رکھیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہوں, یحذرکم اللہ نفسا, اپنے آپ سے ڈراتا ہوں. واللہ رؤوف بالعباد, میں تم سے, خدا اپنے بندوں سے شفقت کرتا ہے. وہ شفقت کیا ہے کہ اس نے بتا دیا کہ میرے اصول یہ ہیں, یہ میری شفقت ہے کہ بس میں بتا رہا ہوں کہ ایسا ہونے والا ہے, یہ اس کی شفقت ہے کہ بتاتا ہے. ایک درود پڑھ دیں, اللہم صل علی محمد و آل محمد. قل ان کنتم تحب اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہہ دو کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. ابھی ہم کیا پڑھتے آ رہے تھے, اللہ نے کہا کہ ان کو اولی امت بنا لینا کافروں کو, ورنہ تمہارا میرا کوئی سروکار نہیں ہے. اب کہا تم محبت, اب محبت کی بات کری خدا بند کریم نے, یہ کہہ دو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو, بندوں سے کہہ دو تو تم میری, تو رسول کی اتباع کرو, خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور خدا تمہیں بخش دے گا, اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. تو میزان میں یہ کہ محبت کیا ہے, عاشق اور معشوق کا دو کا رشتہ ہوتا ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم خدا کے عاشق ہیں, ہم خدا دعویٰ کرتے ہیں خدا کے عاشق ہیں, تو کیا کہ دیکھو عاشقی کا دعویٰ کرتے ہو تو شریعت کو قبول کرو, رسول اکرم نے شریعت لے کے آیا اسے قبول کرو, اس کی اتباع کرو, وہ شریعت کی اتباع کرو, یہی اسلام ہے. شریعت اسلام کی اتباع, یہی اسلام ہے. ہر ایک, ہماری کیا خواہش ہے, ہماری کیا آرزو ہے, ہماری آرزو یہ ہے, ہماری آرزو یہ ہے کہ جس کو, جسے ہم محبت کرتے ہیں وہ بھی ہم کو محبت کرے. وہ بھی ہمارا ہی خوف ہے نا کہ ہم سے اس سے محبت کرتے ہیں خدا بند کریم سے, وہ بھی ہم کو قبول کرے, وہ اسی طریقے سے ہم سے محبت کرے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اتباع کریں رسول اکرم کی شریعت کی. اگر ہم اتباع کریں گے تو کیا ہوگا, یغفر لکم ذنوبکم, وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. کیا ہوگا, گناہ کیسے, گناہ کیا ہوتے ہیں, گناہ سے کیا ہوتا ہے, اللہ نے بلا کہ برائی میں چاہے گا دوری ہو جائے, اللہ کا برائی مت کرو, پھر کہا کہ مجھ سے محبت کرو, محبت کا دعویٰ ہے تو شریعت اختیار کرو. کیوں, کہا کہ تم شریعت اختیار کرو گے تو تم گناہ نہیں کرو گے, تم گناہ نہیں کرو تو کیا ہوگا, جی تو پردے جو ہیں تمہارے, میرے اور تمہارے بیچ کے پردے وہ دور ہو جائیں گے اپنے آپ. اگر ہمارے خدا کے بیچ میں جو پردہ ہے وہ گناہوں کا پردہ ہے, اگر گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے, گناہ ہٹتے چلے جائیں گے تو پردے بھی ہٹتے چلے جائیں گے. گناہ اتنے کم ہوں گے خدا کا دیدار ہونا شروع ہو جائے گا, خدا سے عشق شروع ہو جائے گا, ہم اس سے عشق کریں گے ان شاء اللہ وہ بھی ہم سے عشق کرے گا. ایک درود پڑھ دیں, اللہم صل علی محمد و آل محمد. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جو کوئی میری سنت سے کچھ کجی اختیار کرے تو وہ مجھ سے نہیں ہے, جو کوئی میری سنت سے کجی اختیار کرے, دوری اختیار کرے, وہ مجھ سے نہیں. ابھی ہم نے آئے پڑھی, پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ آرام سے بیٹھے رہو اور جب کوئی میرا حکم آئے کچھ حلال کا یا حرام کا تو تم یہ کہہ دو کہ ہم کو بات سمجھ میں نہیں آتی, ہمارے لیے کتاب کافی ہے. دوسرے رسول اللہ کی حدیث ہے جو بی بی عائشہ نے فرمائی, کہا کہ دین اس کے سوا کیا ہے کہ تم خدا کے لیے لوگوں سے محبت کرو یا خدا کے لیے لوگوں سے نفرت کرو, اس کے سوا کوئی دین نہیں ہے. محبت ہو تو خدا کے لیے اور نفرت ہو تو خدا کے لیے, اور رسول کی سنت سے اگر کجی اختیار کری تو رسول اکرم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آگے کی آخری آیت ہے, قل اطیع اللہ ورسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین, کہہ دو خدا اس کے رسول کی اطاعت کرو, اگر تم منہ پھیر لو گے تو خدا بھی کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. تو اس میں قل اطیع اللہ و رسول، اس میں یہ نہیں آیا کہ قل اطیع اللہ و اطیع الرسول، ایک ہی اطیع اللہ آیا صرف، مطلب کہ دونوں کا حکم ایک ہے، مطلب یہ نہیں کہ سنت کا حکم الگ ہے یا قرآن کا حکم الگ ہے، دونوں ایک ہی حکم ہے، رسول کا حکم رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے، قل اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو دین اور کچھ نہیں ہے بلکہ خدا اور رسول کے حکم کی پیروی کرو تاکہ تم ایک محبت میں شامل ہو، تاکہ تم ایک محبت میں شامل ہو. اس لیے جو آخری حدیث میں بیان کرنا تھا، چھٹے امام فرماتے ہیں کیا مذہب سوائے محبت کی کچھ اور چیز بھی ہے؟ مذہب سوائے کچھ محبت کچھ اور چیز، کس سے محبت ہے؟ خدا بندے کریم سے، اولیاء اللہ سے محبت ہے، مومنین سے محبت ہے، یہ سب محبت ہے. مذہب سوائے محبت کے کچھ نہیں ہے، مذہب سوائے خدا کے لیے دوستی ہے، خدا کے لیے دشمنی، اور رسول کی سنت سے کی اتباع، یہ مذہب ہے، تاکہ گناہوں سے دوری رہے، تاکہ خدا کا دیدار ہو، تاکہ وہ بھی ہم معبود ہم سے راضی رہے. آج پانچویں امام کی شہادت ہم کی بھی مجلس ہے. پانچویں امام کی وہ شان ہے کہ جن کو سلام رسول اکرم نے جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے پہنچا ہوا ہے، جن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا علم کو پھاڑے گا. مولا جا رہے تھے ایک دن، دھوپ میں تھے، اور دو غلاموں کو کچھ کاموں کا حکم دے رہے تھے. تو ایک شخص آیا، اس نے سوچا یہ اچھا موقع ان کو پکڑنے کا، کہا کہ اپنے رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ آپ حق میں ہیں، اس وقت آپ کی اگر موت ہوئی تو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا، آپ تو دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو مولا نے پلٹ کے دونوں کو غلاموں کو ہٹایا، ہٹ جاؤ تم یہاں سے. وہ مولا سیدھے کھڑے ہوئے، کہا کہ اس وقت اگر میری موت ہو تو میں خدا کی اطاعت میں میری موت ہوگی، خدا کی اطاعت میں موت ہوگی، اور وہ حق موت ہے. یہ اہل بیت ہے، اہل بیت کی صداقت سے ظالم لوگ جل گئے، اور حشام نے ان کو زہر دیا، وہ مولا کو شہید کرا. اور اسی طریقے سے ایک ظالم اور جلا تھا، یزید کا دربار ہے، اور اہل بیت سامنے موجود ہیں. تو کیا کہتا ہے پلیت یزید؟ کہتا ہے کہ حسین ایسا کہا کرتے تھے کہ میرے نانا تیرے نانا سے بہتر ہیں، میرا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے، میری ماں تیری ماں سے بہتر ہے، اور میں تجھ سے بہتر ہوں. تو یزید نے جواب دیا کہ جہاں تک حسین نے کہا کرتے تھے کہ میرا باپ تمہارے باپ سے بہتر ہے، تو میرے باپ کے بارے میں خدا نے فیصلہ کر دیا، معاذ اللہ، اور کہا کہ جہاں تک کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر تھی، تو کہا کہ حق کی قسم حسین کی ماں اس سے میری ماں سے بہتر تھی. پھر کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے نانا تیرے نانا سے بہتر ہیں، تو یزید کہتا کہ اگر تم مسلمان ہو تو آپ کو یہ ایمان لانا پڑے گا کہ اس کے نانا میرے نانا سے بہتر تھے. تو کہا کہ جہاں تک حسین نے یہ کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، تو اس ظالم نے یہ آیت پڑھی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزیع الملک ممن تشاء. اس ظالم نے یہ آیت پڑھی کہ جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے. دیکھیں اس کو کہتے ہیں کہ اگر بغیر اہل بیت غلام پڑھو گے تو جاہل ہو جاؤ گے. تو بی بی زینب نے پلٹ کے کہا، بی بی زینب نے کہا کہ آج تو نے ہم کو گرفتار کرا ہے اور سب دور سے ہم کو کاٹا ہے اور یہاں ہم کو گرفتار کرا ہے، اور تو یہ کہہ رہا ہے، تو یہ جو جس کو تو کہہ رہا ہے کہ بادشاہی جو تھی وہ اللہ نے تجھے دی، کہا تو نے ہم سے بادشاہی چھینی ہے، یہ ہمارا حق تھا جو خدا نے ہم کو کیا تو نے چھینا ہے. نے چھینا ہے یہ حق، تو نے چھینا، یہ ہمارا تھا. پھر بی بی نے تیسرے سورے کی 178 آیت پڑھ کے سنائی، جس کا مفہوم یہ ہے، آیت پوری نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو ہم ان ظالم کو مہلت دیتے جاتے ہیں تاکہ وہ اور گناہ کر لیں، تاکہ اور گناہ کر لیں، آخر میں ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ملے گا۔ بی بی نے فرمایا کہ دیکھ، یہ جو تجھے مہلت ملی ہے، تو نے یہ چھینا ہے ہم سے، یہ بادشاہی ہماری تھی، تجھے ذلیل کرنے والا عذاب کی تو انتظار کر رہا ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں مولا کا ضرور جلد سے جلد ہو اور اہل بیت کے دشمنوں سے بدلہ لیا جائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
کتنی دیر میں جا رہا؟